سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحا پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، کون ما جو، فی السماواتی وما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور کیوں پاکی بیان کرتی ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا. تو سب سے پہلے جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز جو ہے وہ تسبیح سے کر رہے ہیں، اور یہ سورت جو ہے وہ کون سی سورتوں میں سے ہے، مسبحات میں سے ہے، کہ یہ ان سورتوں میں سے ہے جنہیں جن میں جو ہے وہ آغاز میں ہی اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، مسبحات میں سے، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور تسبیح جو ہے بیان کرنا، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ لفظ سین با ہا سے نکلا ہے، اور سین با ہا جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ ویسے اس کے معنی ہے تیرنا. اور یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور تسبیح جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، حال سے بھی اور قال سے بھی. تو آسمان اور زمین کا جو ذکر کیا گیا، اور السماواتی جمع ہے، اور ارض جو ہے یہ کہنے کو واحد نظر آ رہی ہے لیکن یہ اسم جنس ہے. تو تمام آسمان اور تمام زمینیں، اور وما، ما سے جو ہے احاطہ ہو جاتا ہے اس بات کا کہ جو کچھ بھی جو ہے وہ ان کے اندر ہے. تو جو چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں. اور تسبیح کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ منزہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ کی ذات ہی تعریف اور حمد اور تسبیح کے لائق ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آغاز ہی جو ہے وہ تسبیح سے ہوا ہے. اور اگر آپ کو جو ہے وہ سورت حدید یاد ہو تو سورت حدید میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سورت حدید میں بھی تو اللہ کی جو ہے وہ تسبیح اور اللہ کی جو ہے وہ تعریف، اس سے جو ہے وہ آغاز ہوا. یہ آیت جو ہے نا، سبحا للہ ما فی السماواتی وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آغاز میں ہی یہ بات کہہ دی کہ آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، تو سورت حدید کا آغاز اور سورت حشر کا آغاز دونوں میں ایک ہی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سورت حدید کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آغاز بھی اس کا اللہ کی جو ہے وہ تسبیح سے ہوا، اور اللہ کی پاکی جو بیان کی گئی اس سے ہوا، اور سورت حدید کا اختتام جو ہے وہ کس سے ہوا؟ آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ اختتام پر بھی جو بات ہمارے سامنے آئی تو اس میں کیا بات کہی گئی؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے دے، اور اللہ ہے بڑے فضل والا، کیونکہ سارا فضل جو ہے کل کا کل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو اختتام ہے یا آغاز ہے تو کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ کا فضل، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جو ہے وہ تسبیح. اب یہاں پر بھی آغاز میں ہی بڑے نمایاں کر کے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آغاز میں ہی یہ بات جو ہے ببانگے دہل سامنے رکھ دی جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی بندگی کر رہا ہے، اپنے حال سے بھی اور اپنے قال سے بھی. تو یہ بندگی اور یہ جو تسبیح ہے کیسے کی جا رہی ہے؟ کہ جیسے سورج، چاند، ستارے اور ہوائیں ہیں، بارش ہیں، بادل ہیں، بجلی کی کڑک ہے، اور پرندے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پھول ہیں، موسم ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کے آگے سرنگو ہیں، اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ چاہ رہے ہیں، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ ان کا خالق ہر عیب، ہر کمزوری، ہر شرک کے شائبے سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ تو تسبیح کے معنی ہی یہ ہیں کہ خالق کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بالکل پاک اور منزہ ہے۔ سبحا، تسبیح بیان کی، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی، بلکہ کیا ہے، پاکی بیان کرتی ہے، پاکی بیان کی ہے، للہ، اللہ کے لیے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کیوں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ جو ہے وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو رویہ اختیار کریں، بندوں کو کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس پر بھروسہ کریں، اس کے احکام کی تعمیل کریں، اسی سے ڈریں، کیونکہ جب اس کی اجازت کے بغیر ذرہ برابر چیز جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتی، تو انسانوں کو بھی کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیں۔ تو شرک، کفر، نفاق، ذرا سی چیز بھی جو ہے وہ بندوں کے اندر پھر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو آیت نمبر 1 جو ہے کیا ہے، اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دے دو۔ تو یاد رکھیے کہ جو پہلی 4 آیتیں ہیں نا، اللہ تعالی نے پہلی 4 آیتوں میں بنو نذیر کا جو عبرت ناک انجام تھا، اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں کہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جو ہے، ان کی جلاوطنی کی طرف ان پہلی 4 آیتوں میں اشارہ ہے۔ انہوں نے معاہدے کو توڑا، نقض عہد کے وہ مرتکب ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جب سازش انہوں نے کی، تو اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ گھروں سے نکل جائیں، اور پھر وہ اس لیے مجبور تھے کہ وہ رسول اللہ کا کہنا مانے، لیکن کیا ہوا کہ منافقوں کی سازش کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے سامنے اکڑے بھی۔ آخر کار جب رسول اللہ فوج لے کر گئے، تو ان کو جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اپنے علاقے کو، مدینہ کے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ جو پہلی 4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ غور تو کرو کہ اتنا بڑا قبیلہ اور اتنے زیادہ اس کے پاس جنگی سامان بھی، اتنا زیادہ جنگی سامان، اور اس کے پاس لڑنے والے مرد بھی، اور ان کے پاس دولت کی کثرت بھی، اور اس کے باوجود جو ہے ایک بھی آدمی مسلمانوں کا جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، اور ان کا بھی قتل، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور کیسے وہ پھر مجبور ہو گئے کہ اس علاقے کو چھوڑ دینا؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالی جو ہے اس کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اور جب کوئی اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کرتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے انجام بنو نذیر کی طرح ہوا کرتا ہے۔ تو آغاز میں ہی یہ بات کہی، وہو العزیز الحکیم۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جو بھی اللہ کا کہنا نہ مانے، تو اس کا انجام بنو نذیر جیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ اللہ زی، وہی تو ہے جس نے، وہ کون ہے؟ وہ تو وہ ہے جس نے اخرجا، نکالا، خرجا ہوتا ہے نکلنا، اور اخرجا ہوتا ہے نکالنا، جس نے نکالا اللہ زینا ان لوگوں کو، اور اس سے جو ہے وہ مراد ہے بنو نذیر کے لوگ، جس نے نکالا بنی نذیر کے لوگوں کو، کفارو، جنہوں نے کفر کیا تھا، من اہل الکتابی، اور وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ تو اہل کتاب میں یہودیوں کے کتنے قبیلے ہیں؟ 3۔ ان میں سے کس کو نکالنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ بنو نذیر کو، کہ وہ اللہ جس نے اہل کتاب میں سے بنو نذیر کو نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ بنو نذیر کو جب نکالا گیا، تو ایسا نہیں کہ وہ مہمان کے طور پر آئے ہوئے تھے، بلکہ کیا کہ ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے علاقے جہاں وہ آباد تھے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے مزے کی وہ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ نکال دیا. دیار جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ دار. تو اور روٹ اس کا کیا ہے؟ دال وورا. دور جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گردش کرنا. تو دور جو ہے اس میں کیا ہے؟ جیسے دائرہ گردش ایام کے لیے بھی آتا ہے. اور دارہ کا پھر مطلب کیا ہے؟ پھرنا. ادارہ لین دین کرنا. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب میں سے ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے گھروں سے نکال دیا. کب نکالا؟ لأول الحشر، پہلے حشر کے وقت. حشر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ حشر کے معنی ہیں مثلا، آپ یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ صرف جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حشر الجمع معسوق، اور حشر جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ہانکنا، اٹھانا، ہانکنا، اور پھر ان کو ان کے ٹھکانے سے لے جا کر اکٹھا کر لینا. اور حشر کے معنی ہوتے ہیں منتشر افراد کو اکٹھا کرنا یا بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں حشر لفظ کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ حشر سے مراد ہے اخراج، نکالنا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج کا اجتماع مراد ہے، جمع ہونا. اچھا، اگر اس کے معنی اخراج لیے جائیں تو پھر کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نذیر کو جو ہے مدینہ سے نکالا. یہ اول الحشر، تو اول الحشر سے مراد ہے پہلا اخراج، اور پہلے اخراج کے معنی کیا ہیں؟ کہ پہلا حشر ان کا رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کہ ان کو جو ہے مدینہ سے نکال دیا گیا. دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، جب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا. اور آخری حشر جو ہے ان کا قیامت کے دن ہوگا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ سب کو جمع کیا جائے گا اور سب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا حشر، اس میں کون سا پھر حشر مراد ہے؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور اس لیے اس کو اول الحشر کہا گیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسرا حشر ہوا، اور تیسرا جو ہے وہ پھر جب قیامت آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ تیسرا حشر ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے، اگر اس کے معنی لیے جائیں کہ اس سے مراد ہے مسلمانوں کی فوج کا اجتماع، ان کا جمع ہونا، تو کہتے ہیں کہ اول الحشر کے معنی یہ ہیں کہ ابھی مسلمان بنو نذیر سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے. بس یعنی پہلا حشر سے مراد کیا ہے؟ کہ بس ابھی اکٹھے ہی ہوئے تھے، ابھی نہ تو کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی قتل و غارت، نہ کوئی جنگ ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جلا وطنی کے لیے تیار ہو گئے. بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ گویا کہ پہلی ہی بھیڑ ہوتے، پہلی دفعہ بس جمع ہی ہوئے ہیں، اکٹھے ہی ہوئے ہیں، کہ وہ لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی نا. دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ مَا ظَنَنْتُمْ، نہیں خیال کیا تم نے، اَن يَخْرُجُوا، کہ وہ نکل جائیں گے. مَا ظَنَنْتُمْ، نہیں خیال کیا تم نے. تو یہ خیال کرنے والے جو ہیں یہ کون لوگ مراد ہیں؟ کہتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو منافق تھے نا، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہودی جو ہیں اس طرح سے ان کا اخراج ہو جائے گا، اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے بڑے وہ قوت والے تھے، ان کے اندر بڑی جمعیت تھی، بہت بڑی ان کے پاس فوج تھی، پھر یہ کہ دولت بڑی تھی، پھر یہ کہ ان کے خود جو قلعے اور ان کی گڑیاں تھیں اس پر ان کو بڑا ناز تھا، کیونکہ یہ جو قلعہ قلعہ بند ہوتے ہیں لوگ اور قلعے بنائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو ان پر اس لیے بڑا ناز ہوتا ہے کہ دو چیزیں ان میں بڑی اہم ہوتی ہیں قلعوں میں، ایک تو یہ کہ ان سے جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے اپنی نا، کہ کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتا، اور دوسرے قلعے اور گڑیاں جو ہیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب اندر ہوتا ہے تو وہ دشمن جو ہے نا اتنی آسانی سے ان کو جو ہے وہ ان پر حملہ نہیں کر سکتا، ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہوا کسی قلعے کو دیکھنے کا؟ شاہی قلعہ کس نے دیکھا؟ اچھا آپ سب نے شاہی قلعہ دیکھا، اور بھی کوئی قلعہ دیکھا اس کے علاوہ؟ جی جیلم میں پنڈی کے راستے میں جو قلعہ ہے وہ آپ نے دیکھا، روتاس. اچھا تو مختلف قلعے آپ دیکھیں کہ بنائے جاتے ہیں، اور آپ کبھی ان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گی، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہو کہ اندر ہی اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑا ایسے پوشیدہ راستے بھی ہوتے ہیں، زمین دوز بھی ہوتے ہیں، کہ جو ہے وہ عام جو لوگ ہوتے ہیں باہر والے ان کو جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو ایک رائے یہ ہے کہ منافقین کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ ایسے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دوسری رائے سے مراد یہ ہے کہ خود یہودی، کیونکہ ایک قبیلہ تھوڑی تھا یہودیوں کا، یہودیوں کے تو تین قبیلے تھے، تو ہرگز ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ علاقے کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جائے گا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مسلمان بھی مراد ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے یہ دشمن تھے، اور مسلمان بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں بغیر جنگ کیے، بغیر تلوار اٹھائے جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو یہ بڑی ہی جو تھی وہ خاص بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ، مانیتہم حصونہم. اب آپ دیکھیے کہ مانیتہم حصونہم، خود بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مانیتہم کے بچا لیں گے ان کو، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے. تو اب یہاں پر جو ہے مانیتہم کے کیا معنی ہے، یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے کس سے، اس کا روٹ کیا ہے، مین نون عین، منع کرنا. اور مانیتو یہاں پہ اسم فاعل ہے، بچانے والے، محفوظ کرنے والے. تو کہ بچا لیں گے ان کو، کون بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے. اور جو یہ قلعے لفظ جو ہے، ویسے صحیح اس کا تلفظ تو قلعے ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں معروف نہیں ہے صحیح تلفظ، قلعہ ہی زیادہ صحیح معروف ہے، کیونکہ اگر ٹھیک پڑھیں تو لوگوں کو لگتا ہے غلط پڑھ رہے ہیں نا. تو حصون جو ہے یہ حاص و آت نون سے ہے، حصن کی جمع ہے، ہر ایسی جگہ جہاں حفاظت بھی ہو سکے اور وہ محیط بھی ہو اور وہ پناہ کا کام دے، اس کو حصن کہتے ہیں. تو تین باتیں ہیں، جہاں حفاظت ہو سکے اور جیسے وہ محیط ہو، یعنی گویا کہ گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور نمبر تین کہ وہاں پہ پناہ بھی مل سکے. تو وہ خود بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ مانیتہم کہ بچا لیں گے ان کو، محفوظ کر لیں گے ان کو، حفاظت کریں گے ان کی، حصونہم ان کے قلعے. اور حصون کا لفظ جو ہے حصنن اس کا واحد ہے، کہ ان کے ایک قلعہ نہیں، بہت سے قلعے ہیں جو ان کی حفاظت کر لیں گے. کس سے؟ من اللہ اللہ سے، کہ اللہ تعالی سے ان کی یہ تدبیر، ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. پھر ہوا کیا، فاتاہم اللہ، پس آیا ان پر اللہ، ہے نا، اتا آنا آیا، کون، اللہ کن پر آیا، ہم ان یہودیوں پر، بنی نذیر کے لوگوں پر. من حیث لم یحتسبو، من حیث جہاں سے، لم یحتسبو، گمان بھی نہیں کیا انہوں نے. تو ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اللہ آ سکتا ہے، ان کو پکڑ سکتا ہے اور ان کو جلا وطن کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو یوں نظر نہیں آتا، تو کیسے پھر اللہ آیا؟ تو اس سے مراد ہے کہ امر اللہ، اللہ کا حکم، ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرنا، تو یہ اللہ کا حکم. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے کون ہیں، وہ اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم کو جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں. تو اللہ ان پر ایسے راستے سے آیا اور اس طرح سے آیا کہ یہ لوگ جو تھے ان کا گمان بھی نہیں اس چیز کی طرف تھا, ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ان کو جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو کیوں نہیں انہوں نے گمان کیا تھا؟ لم یحتسبوا. تو مفسرین اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اصل میں چونکہ یہ بہت زیادہ امیر تھے, ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے, تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ذرا بھی احساس نہیں ہوا. تو مغروروں کی ذہنیت جو ہے نا اس پر ایک کاری ضرب لگائی جا رہی ہے. من اللہ, من اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ باز چھپا ہوا ہے, من باس اللہ, کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا, من عذاب اللہ, یا آپ یوں کہیں گے من بطش اللہ, کہ انہوں نے تو قلعے اور گڑیاں بنائی تھی حفاظت کے لیے, لیکن جب اللہ کی پکڑ ان پر آئی تو ان کے یہ قلعے جو تھے ان کی کچھ بھی حفاظت نہ کر سکے. کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی قلعے میں چھپ کر بیٹھ جائے, قلعے میں چھپ کر بیٹھ جائے کہ اب مجھے کون جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے, کون مجھے جو ہے قابو میں لے سکتا ہے, کہاں سے آئے گا اللہ, کہاں سے آئیں گے رسول اور اس کے ساتھی. لیکن یہ کہ جب اللہ ان کو پکڑنے پر آیا تو کوئی ان کو بچا نہ سکا. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, تو انہوں نے تو اپنے قلعوں کے اندر کوئی رخنا بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا, کوئی ان قلعوں کے اندر جو تھی چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں تھا, لیکن جب اللہ ان پر آیا, اللہ کا فیصلہ ان پر آیا, تو ان کے شان اور گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح ان کو جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو یہ ہے اس کے معنی کہ اللہ ان پر ایسے آیا, اللہ کا عذاب ان پر اس طرح سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈال دیا ان کے دلوں پر رعب. وَقَذَفَ, اور ڈال دیا. قذافہ کے معنی کیا ہیں آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, سورت نور میں بھی آپ نے اس کو خاص طور پہ پڑھا تھا کہ قذف, قاذف, مقذوف, تین باتیں آپ نے پڑھی تھیں. تو قذافہ کا لفظ جو ہے یہ جیسے کنکر, پتھر دور پھینکنا یا دور سے پھینکنا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. رمی کرنا اور قذف یہ قریب المانی ہے. فرق یہ ہے کہ رمی مادی چیزوں کے پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ جب حج کرنے جاتی ہیں, جن لوگوں نے حج کیا تو اندازہ ہوگا, رمی جب کی تھی تو کیا کیا تھا, کنکریاں ماری تھی, پتھر مارے تھے نا, تو مادی چیزوں کے لیے پتھر پھینکنے کے لیے تو ہے رمی کرنا. تو قذف کیا ہے, یہ مادی اور معنوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے سورت نور میں حد قذف اور یا قذف, تو اب آپ دیکھیں کہ قذف پھر کیا ہے کہ کسی پر بدکاری کا الزام لگانا, اور یہاں پہ قذف کے معنی کیا ہے کہ ڈال دی, ڈال دی. تو کیا چیز ڈال دی؟ وقذف فی قلوبہم, ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی کیا, الروب. الروب, اب روب تو نظر نہیں آتا نا, بعض لوگوں کا بڑا جو ہے وہ روب ہوتا ہے, بعض شخصیتیں ایسی ہیں, بعض حاکم, بعض سردار, اور بعض خاندان کے اندر بڑی باروب شخصیتیں ہوتی ہیں, بعض اساتذہ بڑے باروب ہوتے ہیں, اور جن کا روب نہیں ہوتا ان کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو خاندان کے اندر یا کسی اسکول ادارے میں جو ہے, حالانکہ سب کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے لیکن روب, تو روب نظر نہیں آتا, ویسے کسی کا روب نظر نہیں آتا, لیکن یہ کہ کسی کا بھی روب جو ہے وہ دل پر ہو جاتا ہے. جب دل پر ہوتا ہے تو کیا ہے کہ دل جو ہے وہ بیٹھنے لگتا ہے, ایک ہیبت سی ہونے لگتی ہے, ایک کپ کپاہٹ سی ہونے لگتی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ روب کی وجہ سے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے, ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر کمزور ہمتی, حوصلہ کوئی ہار دیتا ہے, مقابلے کا سوچتا بھی نہیں ہے. تو ایک طرف جو ہے ان کے کبر کا اور ان کے غرور کا حال یہ تھا کہ وہ تو یہ سمجھے بھی نہیں تھے کہ ان کے جو قلعے اور گڑیاں ہیں ان کے اندر کوئی آ بھی سکتا ہے, کوئی سوراخ نہیں تھا, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ رخنا نہیں تھا. اب دوسری طرف یہ جو ہے کیا ہوا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان پر اپنا روب ڈال دیا. یہاں پہ کیا کہا گیا, فی قل وقذف فی قلوبہم الروب, اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. یخربون بیوتہم, برباد کرتے تھے اپنے گھر. تو خارابا اس کے معنی ہوتے ہیں تخریب کاری, کسی کی کھیتی یا عمارت کا ویران اور برباد کرنا ہونا, اس کا اجاڑ دینا, اس کو بے آباد کر دینا, اس کے لیے خرابا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ برباد کر رہے تھے, وہ برباد کر رہے تھے اور وہ تباہ کر رہے تھے کس کو؟ بیوتہم، اپنے گھروں کو. تو بیوت کا واحد کیا ہے؟ بیت. تو وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور برباد ایسے نہیں کہ کوئی اور کر رہا تھا، بیعیدیہم، اپنے ہاتھوں سے. تو ید سے ہے ایدین، جمع نون گر چکا ہے جمع کا، پر وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے برباد کرنا شروع کر دیا. اب جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ اب جلاوطنی ناگزیر ہے، کیونکہ محاصرے کو کافی دن ہو چکے تھے، اور اب اندر ہی اندر سے انہوں نے اپنے گھروں کو کاٹنا شروع کیا، توڑنا شروع کیا، اور ان کو اکھیڑنا شروع کیا. اور یہ مطلب بھی کہتے ہیں کہ سامان لے جانے کی اجازت چونکہ ان کو دے دی گئی تھی کہ وہ جا سکتے ہیں اور جتنا چاہیں سامان اپنے ساتھ لے جائیں، اور اب اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اونٹوں پر جتنا سامان وہ لاد سکتے تھے نا، تو اپنے گھر انہوں نے ادھیڑنے شروع کر دیے، چھتیر بھی اور گھر کی لکڑیاں بھی اور جو چیزیں وہ کر سکتے تھے. اچھا یہاں پر یہ سوال بہت اہم ہے، یہ بات بہت اہم ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اصل طاقت کس کی سمجھی جاتی ہے؟ اسلحے کی اور قلعوں کی. دنیا میں لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، اسلحہ کتنا ہے اور قلعے کتنے ہیں، حفاظتی سامان کتنا ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصل طاقت اسلحے اور قلعے کی دیواریں نہیں ہیں، اصل طاقت تو دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے. اور جس دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی طاقت نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بغیر لڑے بھی شکست کھا جاتا ہے، لڑائی کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے. مومن ہو تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو مومن جو ہے بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے، اور جو کافر ہے تلواروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جنگ جو ہے اس میں ڈھہ جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا. تو یخربون کی جو بات ہے، یہ مضارے ہے اور مضارے مجھول ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ بلکہ یخربون مضارے مجھول نہیں، مضارے ہی ہے کہ وہ خراب کر رہے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی اپنے گھر کو خود ہی خراب کر لے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تھی ان کی تباہی اور بربادی کی بات، کہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. اور ایک رائے یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کے اندر چونکہ یہودی تھے، مال کی بڑی ہرس تھی اور مسلمانوں کی دشمنی کا جذبہ بھی تھا، تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ جو چیز پیچھے رہ جائے نا وہ تباہ و برباد ہو، تاکہ مسلمان میں اس کو میں استعمال نہ کر سکیں. ایک تو اس لیے تباہ کیا، اور دوسری یہ وجہ بھی تھی کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم ساتھ لے جائیں. اور اب دوسری بات کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تو برباد کر ہی رہے تھے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، اس کے کیا معنی ہیں کہ جو ہے وہ مومنوں کے ہاتھ بھی ان کے جو باغ تھے یا ان کے جو گھر تھے ان کو برباد کر رہے تھے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ اندر سے جو ہے وہ اپنے گھروں کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو جو ہے وہ توڑنا شروع کیا، تو قلعے کے باہر مسلمان تھے محاصرہ کیے ہوئے، تو باہر سے انہوں نے اثر ڈالنے کے لیے جو درخت تھے اور جو مکان تھے ان کو ویران کرنا شروع کیا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ مسلمان جو ہیں اب ایسے نہیں ان کو چھوڑنے والے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگی ضرورت کے تحت جو ہے وہ جو درخت کاٹے، یا پھر جنگی ضرورت کے تحت جو ہے مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان کو مجبوراً جو ہے ان کے گھر جو تھے ان کو تباہ کرنا پڑا. تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، فاتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت پکڑو. فاتبروا عین بارا سے اس کا مطلب کیا ہے؟ عین بارا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبور کرنا. عبور کرنا کیسے عبور کیا جاتا ہے؟ جیسے ایک پانی میں تیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں نا، تو عبرت کا معنی پھر کیا ہے؟ کہ ایک واقعے سے دوسرا شخص جو ہے وہ کیا کرے، ذہنی طور پر جو ہے اتنا سفر طے کر لے کہ وہ کام میں نے نہیں کرنا جو کہ دوسرا کر رہا ہے. جس نے پہلے جس قوم نے بھی ایسا کیا، جیسے پچھلی قومیں ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ مثال قرآن میں دے کر یہ کہیں کہ عبرت حاصل کرو، تو مراد کیا ہے کہ ذہنی طور پر تم وہ سفر طے کرو اور ان کے واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ وہ کام نہیں کرنے جو کہ انہوں نے کیے ہیں. عبور کرنا تو کیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو. تو یہاں پہ عبرت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ کیسے ذلت